قریب آنا. اور ایک ہے روح کا جسم سے نکلنا شروع ہونا. موت اگر قریب ہے اس وقت بھی گنجائش ہے توبہ کر لی. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان کے مرتے ہوئے زبان سے آخری جملہ یہ نکل گیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری لمحے میں بھی کی ہوئی بات قبول کی جاتی ہے. لیکن یہاں یہ فرمایا کہ روح جب قبض ہو رہی ہو, روح جب نکلی اور نکالی جا رہی ہو, اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اس لیے کہ اس وقت اگر توبہ قبول ہو تو پھر فرعون کی توبہ قبول ہونی چاہیے. اس کے بارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں ہے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت, جب غرق ہونے لگا اس وقت اس نے کہا کہ آمنت اب میں ایمان لا, آمنت اب میں ایمان لا رہا ہوں. تو اللہ کی طرف سے کہا گا کہ الان وقد عصیت قبل, ساری زندگی تو نے ہماری نافرمانی کی, اب جب تو غرق ہو رہا ہے تو اب کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور سورہ غافر میں ہے فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا, ہمارا عذاب جب دیکھ لیا اس وقت ایمان قبول کرنا کوئی فائدہ نہیں. اور سورہ مومنوں 18 سپارے میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 99 میں حتی اذا جاء احدہم الموت, ان کی حالت یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو پھر کہتے ہیں رب ارجعون, اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دے دنیا میں, لعلی اعمل صالحا, اب ہم کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کریں گے. اور سورہ منافقون میں ہے وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت, موت سے پہلے پہلے جو کرنا ہے کر لو, جب موت سر پہ کھڑی ہو گئی تو کوئی فائدہ نہیں. احادیث میں یہ ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوا یعنی قیامت جب قائم ہوگی تو توبہ کا دروازہ بند. اور ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغر کی آواز نہ نکلے. روح جب نکالی جاتی ہے جسم سے تو حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں اترتی, پانی دوائی جو بھی دے تو غرغر کی آواز, اور سختی اور تکلیف کی وجہ سے بھی حلق سے غرغر کی آواز نکلتی ہے. تو اس سے پہلے تک تو توبہ قبول ہوتی ہے لیکن جب نزع کا عالم ہو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء ثم یتوبون من قریب, فوراً توبہ کرے تو قبول ہوتی ہے اور اگر نہ کرے. یہاں علماء نے ایک اور بات لکھی, فرمایا کہ یہ تو فرما دیا کہ جس نے گناہ کر, اور احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ وہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها, گناہ کا کام ہو تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کا کام بھی کر لیا کرو تاکہ اس نیکی کے کام کی وجہ سے اس گناہ کا اثر دھل جائے, اور نیکی توبہ بھی نیکی. علماء نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ یتوبون من قریب, جو جلدی توبہ کرے, لیکن جو لیٹ توبہ کرے تو یہاں آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے, یہاں خاموشی ہے. علماء نے فرمایا اس خاموشی میں اللہ تعالی کی طرف سے خاموشی, یہ مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے ایک امید ہے. کہ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ امید ہے کہ اگر کوئی دیر سے بھی توبہ کرے تو اللہ قبول کر لے گا, ورنہ اللہ تعالی یہ فرما دیتا. اسے قریب کا لفظ آیا ہے تو بعید کا لفظ آتا, اور یہ کہا جاتا کہ جس نے لیٹ توبہ کی اس کی توبہ ہم نہیں قبول کریں گے, لیکن اس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا, چھوڑ دیا. تو یہ گویا کہ رحمت اللہ کی اس میں چھپی ہوئی ہے کہ لیٹ توبہ کرو تب بھی ہم قبول کریں گے, تم توبہ تو کرو. تو فوراً انسان کو توبہ کر لینی چاہیے. اور ہم لوگ تو, ہماری تو حالت یہ ہے کہ غیر ارادی طور پہ نہ جانے دن میں کتنے گناہ ہم کرتے ہیں, گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں. اور ناسمجھی اور غیر ارادی طور پہ بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں ہم سے. تو ہمیں تو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ زبان سے اور دل میں بھی انسان کے ندامت ہو کہ واقعی اس سے تو بڑے بڑے گناہ ہو گئے, تو نہیں ہونے چاہیے تھے. تو وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. امام حسن بصری نے فرمایا اور امام ابن کثیر نے نقل کیا کہ ابلیس نے اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کے قسم کھائی, بعزتی کا وجلالک لا ابرح اغوی ابن آدم ما دامت الارواح فیہم. تیرے جلال اور تیری عزت کی قسم, میں آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا جب تک ان کے جسموں میں روح موجود ہے, میں ان کو برابر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. اس نے قسم کھائی کہ فبعزتک وجلالک, تیرے جلال اور تیری کبریائی اور تیری عزت کی قسم. اللہ نے جواب میں خود پھر اپنی اسی طرح قسم کھائی کہ فبعزتی وبجلالی, مجھے بھی میری عزت اور میرے جلال کی قسم, لا ابرح اغفر لهم ما استغفرونی, مجھے اپنی عزت و جلال و کبریائی کی قسم, اس وقت تک میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. سورة النساء میں یہ 19ویں آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے عورتوں کے بعض اہم حقوق کو بیان کیا ہے. جاہلیت کے زمانے میں جو غلط رسم و رواج اس معاشرے میں موجود تھے اور بہت سارے ان غلط جاہلیت کے زمانے والے رسم و رواج کی کئی شکلیں اس وقت بہت سارے مسلمان گھرانوں اور خاندانوں میں بھی موجود ہیں. ایک ظلم یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو مرنے والے کی بیوی کو بھی اس خاندان کے لوگ وراثت کا مال اور وراثت کا ایک حصہ تصور کرتے تھے کہ اس بیوہ عورت کو بقیہ تمام زندگی اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کا اختیار نہیں ہوتا تھا, جیسا کہ اس وقت بھی بعض گھرانوں اور خاندانوں میں ہوتا ہے. اور یہ بھی ظلم ہوتا تھا کہ جو کچھ اسے شادی کے موقع پہ ملا کرتا تھا وہ اس شوہر کے انتقال کے بعد سسرال والے سب کچھ اس سے چھین لیا کرتے تھے. اور تیسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ اگر اس کے لیے کہیں سے کوئی پیام وغیرہ آتا تو اسے نکاح اور شادی کرنے کی اجازت بھی یہ لوگ نہیں دیتے تھے. چوتھا ظلم یہ کرتے تھے کہ اس کی مرضی کے بغیر زبردستی اس سے دیور یا کوئی اور قریبی رشتہ دار شادی کر لیا کرتا تھا, تاکہ جیسا کہ اس سے پہلے آیات میں ہم نے پڑھا کہ یہ عورت چونکہ مال بہت زیادہ اس کے پاس موجود ہے تو اگر یہ ہمارے اس خاندان اور گھر سے نکل گئی یا چلی گئی تو مال سب اپنے ساتھ لے جائے گی, تو مال پہ قبضہ کرنے کے لیے اس سے شادی کر لی جاتی تھی. یہ تمام وہ رسمیں ہیں جو اس وقت بھی بہت سارے مسلمان خاندانوں میں موجود ہیں, اور یہ تمام کے تمام حرام کام ہیں اور کبائر ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ظلم ہے. اور ظلم یعنی بذات خود قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے, اور ظلم حرام ہے. کافر پر بھی ظلم حرام ہے, جانور پر بھی ظلم حرام ہے, کافر پر بھی ظلم حرام ہے, تو پھر مسلمان پر, اور اس یعنی اس مسلمان پر جو رشتوں کے اعتبار سے اس سورت کی پہلی آیت میں یہی بتایا گیا کہ رشتے ان کے بارے میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ, ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها, ایمان والو تم لوگوں کے لیے بالکل حلال اور جائز نہیں ہے کہ ان ترثوا النساء كرها, کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ یا زبردستی عورتوں کو اپنی وراثت بنا لو. یعنی یہ جو جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اس کو زبردستی اپنے گھر میں روکے رکھو یا اس کے مال پہ قبضہ کرو, یہ تم لوگوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے پہ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وَلَا تَعْبُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ, نہ ان کو روکے رکھو. عضل وَلَا تَعْبُلُوهُنَّ, یعنی اس طریقے پہ روکے رکھنا کہ وہ بالکل کسی قسم کی حرکت کرنے سے وہ عاجز ہو جائے, ان کو روکے نہ رکھو. لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن, تاکہ ان سے تم لے لو کچھ جو تم نے ان کو دیا ہے. ببعض کے لفظ نے یہ بتایا کہ اس عورت کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس میں سے کچھ یعنی تھوڑا سا بھی تم نہیں لے سکتے, جائے کہ پورا مال لے لیا جائے اس کا. ببعض ما آتیتموہن, کچھ وہ جو تم نے ان کو دیا. ببعض کچھ ما وہ آتیتمو جو تم نے دیا, ہن ان کو جو کچھ دیا ہے وہ ان کی ملکیت ہے, ان کو مل گیا, وہ ان کی مالکہ وہ ہے, وہ اپنی مرضی سے کسی کو دے, لیکن تم اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. خواہ تم نے جو کچھ اس کو دیا ہے یہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو, جیسا کہ اس کے بعد والی آیت میں ہے کہ قنطارن, قنطار یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ہم نے پڑھا تھا, مال کثیر, مال کثیر بہت زیادہ مال. نکاح اور شادی کے وقت جو کچھ مہر یا دوسری تحفے تحائف کی شکل میں یا کسی بھی صورت میں جو کچھ ان کو دیا گیا اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے, خواہ وہ بہت زیادہ ہو تب بھی نہیں لے سکتے, اور تھوڑا ہو تب بھی نہیں لے سکتے, جو کچھ بھی ہے یہ اس کا حصہ اور اس کی ملکیت ہے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ, اس سے یہ معلوم ہوا, فقہا نے یہی مسئلہ نکالا کہ مہر یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی عورت کو شادی کے موقع پہ ملتا ہے اس کی مالکہ وہ اکیلی عورت ہے, اور وہ اس کے علاوہ خاندان کے کسی فرد کو ان چیزوں میں تصرف کا اختیار شرعاً نہیں ہے, حتیٰ کہ شوہر کے انتقال کے بعد بھی سسرال والے یا کوئی اور ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو نہ لے سکتا ہے اور نہ ان کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, اگر ایسا ہو کہ عورتوں میں سے کوئی بے حیائی, کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں, بفاحشۃ مبینہ کی تعریف میں علماء نے دو قول لکھے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ کھلی اور صریح بے حیائی سے مراد بدکاری ہے, اور بدکاری کے بارے میں گزشتہ آیات میں یہ چیز بتا دی گئی کہ یہ جرم اور یہ گناہ اگر کسی سے سرزد ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے. تو اگر بیوی نے ایسا کوئی عمل انجام دیا ہے جو بدکاری کے زمرے میں آتا ہے تو اس کے لیے شرعی سزا مقرر ہے. دوسرا قول علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر بیوی نے شوہر کی نافرمانی کی ہے یا بد اخلاقی یا اس قسم کی کسی چیز یا کسی حرکت کا ارتکاب کیا ہے اور مسلسل وہ بد اخلاقی اور حقوق کا نہ ادا کرنا اور بد زبانی یا کسی اور ایسی یعنی بری حرکت میں ملوث ہے جو شوہر کو قطعاً پسند نہیں ہے, تو اس صورت میں اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اس کو سزا دینے کے طور پہ یا اس کو ہلکی سزا سمجھ لیجئے کہ اس مال میں سے کچھ حصہ وہ لے لے, تاکہ ہو سکتا ہے اس سختی یا اس سزا کی وجہ سے یہ اپنی اس بری عادت کو چھوڑ دے اور اس کی اصلاح ہو جائے. لیکن شوہر کے انتقال کے بعد والا جو معاملہ ہے وہ جو پہلے بیان ہوا, اس صورت میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ بیوی کے مال میں سے کوئی چیز لی جائے. وعاشروہن بالمعروف, یہ جو جملہ ہے یہ وہ عجیب جملہ ہے جس کو صحابیات رضی اللہ عنہن نے اللہ تعالی کی طرف سے اپنا اکرام اور اعزاز سمجھا کہ ہر حال میں اللہ تعالی نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ عاشروہن بالمعروف, بیویوں کے ساتھ ہر حال میں اچھا سلوک رکھو. خیارکم خیارکم لنسائہم, اسی لیے ارشاد فرمایا جیسا کہ ترمذی میں ہے, خیارکم خیارکم لنسائہم, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. یہ وہ جملہ ہے اور وہ حدیث ہے جو مسلمانوں کو دعوت دیتی ہے کہ ہر مسلمان اپنا جائزہ لے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک پہ خوب غور کرے جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور یہاں لنسائہم ہے, بعض روایات میں اہلیہم کا لفظ, لیکن یہاں پہ ترمذی میں نسائہم ہے. یہاں علماء نے ایک اور نقطہ یہ بیان کیا کہ یعنی یہ لفظ نساء یہ بتاتا ہے کہ بیوی کے ساتھ خصوصاً اچھا سلوک کرو, لیکن قرآن میں جو معروف کی قید لگائی ہے اس معروف کے لفظ کی قید میں آ کر یہاں عدل کو قائم رکھا اور اعتدال کو قائم رکھا. اور عدل اور اعتدال یہ ہے کہ انسان جب ایک رشتے یا ایک فرد کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہاں دوسرے تمام رشتوں کا بھی خیال کرے. ایک فرد کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ نہ ہو کہ دوسرے کسی فرد کے حقوق کو پامال کیا جائے, یعنی حسن سلوک بھی اعتدال والا ہو. حسن سلوک کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی اتنا حسن سلوک کرے اتنا حسن سلوک کرے کہ وہ بالکل ہی دوسروں کو بھول جائے. اس لیے معروف کا لفظ آیا. انسان اعتدال اور عدل کو ہمیشہ قائم رکھے. اور نسائہم کے لفظ نے یہ بتایا کہ تمام گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک تو کرو لیکن خاص طور پہ بیویوں کے ساتھ, اس لیے کہ اللہ نے اپنے نام پر ان کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. تو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تم ان میں سے کسی کو پسند نہیں کرتے, فعسا ان تکرہو, تو یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند نہیں کرتے. ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, لیکن اللہ نے اس میں بہت سارا خیر رکھا ہوتا ہے. عسا ان تکرہو شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبو شیئا وہو شر لکم, سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں ہم نے پڑھا تھا کہ تم ایک چیز کو پسند نہیں کرتے لیکن تمہارے لیے وہی بہتر ہوتی ہے, اور تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو لیکن تمہارے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, یہاں تین چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی کی کوئی حرکت اگر تمہیں اچھی نہیں لگتی اور بیوی کسی وجہ سے اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو پہلی چیز تو قرآن نے یہ بیان کی کہ تمہاری ناپسندیدگی کے باوجود اللہ نے تمہارے لیے خیر اسی میں رکھا ہے. اچھی ہے بری ہے بھلی ہے بری ہے اسی کے ساتھ نباہ کرو کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے خیر اسی میں رکھا ہے. دوسری کوئی آئے گی تو وہ خوبصورت ہو یا اس کے اندر اور تمام خوبیاں ہوں لیکن اللہ نے تمہارے لیے خیر اس میں نہیں رکھا تو اسی کے ساتھ نباہ کرو اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے اس میں بہت سارا خیر رکھا ہے. علماء نے یہاں ایک چیز یہ بیان کی کہ انسان جب بیوی کے کسی عیب کو دیکھے اور بیوی کی کسی کمزوری کو دیکھے اور بیوی کے کسی نقصان اور اس کی یعنی کسی بھی بری بات کو یا بری حرکت کو یا بری عادت کو دیکھے تو اپنے اوپر بھی توجہ دے کہ میرے اندر کتنی ایسی برائیاں ہیں کتنے ایسے عیب ہیں کتنی ایسی بری عادتیں ہیں جن کا میری بیوی کو علم ہے اور اس کے باوجود بیوی نے مجھے برداشت کیا ہوا ہے اور میرے ساتھ نباہ کر رہی ہے. اور پھر ایسی عورت یا ایسی بیوی تمہیں کہاں ملے گی جو 100% تمہارے معیار کے مطابق ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ نے خالص کمال صرف اپنے لیے رکھا ہے. مخلوق کوئی بھی ہو ہر مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی عیب کمی ضرور رہتی ہے. تو جب ہم بیویوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں اور طبیعت خراب ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو ہم یہ اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہماری کتنی زیادتیوں کو بیویاں ہماری برداشت کرتی ہیں تو ہمارے اندر بھی تو عیب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے اسی میں خیر رکھا ہے. تو جو کچھ اولاد کی نعمت ہے یا اور جو نعمتیں ہیں وہ اللہ نے ہمیں دی اسی بیوی سے دی. اور پھر تاریخ میں آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے صحابہ اور تابعین اور محدثین اور مجاہدین اور بڑے بڑے نامور لوگ جن عورتوں سے پیدا ہوئے وہ معمولی عورتیں تھیں. اور آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے اس مسجد شعیبی کے مدرسے میں 2 مہینے پہلے جب ہم نے افتتاح کیا عالم کورس کا اور پاکستان کی بڑی مشہور شخصیت علامہ الشیخ محمد تقی عثمانی تشریف لائے تو علامہ نے یہ فرمایا تھا عورتوں کے بارے میں کہ عورتیں یہ خاموش رضاکار ہیں. عورتیں خاموش رضاکار ہیں, یہ ہم سے انعام اور ایوارڈز لیے بغیر خاموشی کے ساتھ ہماری نسلوں کی تربیت اور حفاظت کرتی ہیں. خاموش رضاکار فرمایا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا امام بخاری کا نام تو جانتی ہے لیکن امام بخاری کی والدہ, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر امام بخاری کی والدہ نہ ہوتی تو امام بخاری کہاں سے آتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کا نام پوری دنیا جانتی ہے, امام ابو حنیفہ کا نام لیتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کی والدہ کو کوئی نہیں یاد کرتا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر والدہ نہ ہوتی اور سب سے بڑھ کے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا کہ ایک شخص سے کہا کہ لا تخاف مجھ سے مت ڈرو انا ابن امرأة كانت تأكل من قديد, میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت تھوپ میں سکھا کے اسے کھایا کرتی تھی. یعنی میری ماں بہت غریب تھی, اپنی والدہ کا ذکر کیا, میری ماں بہت غریب تھی گوشت کو دھوپ میں سکھاتی تھی اور پھر مہینوں اس کو کھاتی تھی, میں کسی بڑے گھرانے کا آدمی نہیں, بڑی غریب عورت تھی میری ماں. تو یہ مائیں یہ خاموش رضاکار ہیں تو ہماری بیویاں ہماری اولاد کی مائیں یہ خاموش رضاکار ہیں جو ہماری بھی خدمت کرتی ہیں, ہمارے بچوں کی بھی خدمت کرتی ہیں, ہمارے خاندانوں اور گھر والوں کی بھی خدمت کرتی ہیں اور کوئی صلہ نہیں مانگتی, خاموش رضاکار ہے. جبکہ ہر وقت شخص جو علم میں، تقویٰ میں، زہد میں، بزرگی میں کہیں تک پہنچ جائے، اس کے پیچھے اس کی ماں کا، اس کی تربیت کا حصہ ضرور ہوتا ہے کہ ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا اور ماں کے پیٹ سے نکلنے والا اور ماں کے سینے سے منہ لگا کے دودھ پینے والا اور ماں کی گود میں کئی سال تک پناہ اور پرورش لینے والا اور ماں کی اس تربیت کے سہارے بولنے اور چلنے والا اور ماں کی تمام، تو اس لیے فرمایا کہ تم بھی کسی کے بیٹے ہو، تم بھی کسی کی بیٹی ہو، اور تمہاری جو بیویاں ہیں ان سے اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، تو تم ان کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے اسی بیوی میں خیر کثیر رکھا ہے، خیر کثیر رکھا ہے، خیرن کثیرا، اسی پہ قناعت کرو، اور اسی میں دین دنیا کی بہتری اور بھلائی ہے. اور تیسری چیز علماء نے یہ بیان کی کہ لا یفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منہا خلقا رضیا منہا آخر. مومن کبھی مومنہ سے بالکل ناراض نہیں ہوتا اور بالکل اس سے بیزار نہیں ہوتا اور بالکل اس سے قطع تعلق نہیں کرتا، یعنی اسے طلاق نہیں دیتا، اس کو چھوڑتا نہیں ہے. اس لیے ان کرہ منہا خلقا رضیا منہا آخر، جب اس کے سامنے بیوی کی کوئی برائی یا بری عادت یا بد زبانی یا بد اخلاقی یا جو بھی ہے کمزوری وغیرہ سامنے آتی ہے، فوراً یہ اس کی اچھی بات اور خوبی کو بھی دیکھتا ہے. تو جب خوبی سامنے آتی ہے تو کمزوری کو یہ بھلا دیتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کون ایسا انسان ہے، مرد ہو یا عورت، عالم ہو یا جاہل، استاد ہو یا شاگرد، معلم ہو یا متعلم، طالب علم اور تربیت لینے والا ہو یا مربی ہو، جو یہ دعویٰ کرے میرے اندر کوئی عیب نہیں. اس لیے فرمایا کہ جب کوئی کمزوری سامنے آئے تو اس کی خوبی کو بھی سامنے رکھا کرو کہ اگر اس کے اندر یہ عیب ہے، کمزوری ہے، تو آخر فلاں فلاں یہ خوبیاں بھی تو ہیں. جب خوبیاں سامنے آئیں گی تو برائیاں اور یہ عیب ان کو تم بھلا دو گے. تو یہ چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اسوہ مبارکہ ہے اس میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کا خیال کرنا. اس لیے یہاں یہ ارشاد فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ. اگر تم بدلنا چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو، یعنی انسان ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری کسی عورت سے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنانا چاہے. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اور تم نے ان میں سے ایک کو بہت سارا مال دیا ہو، قنطار ڈھیر سارا مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. اتأخذونه کیا تم اس کو لے لو گے، بہتانا بہتان کی شکل میں، وہ اسم مبینہ اور صریح گناہ کی شکل میں. یہ اس لیے فرمایا کہ چونکہ گزشتہ آیت میں یہ تھا کہ جو کچھ ان کو تم دے چکے ہو نہیں لے سکتے سوائے اس صورت میں کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو اور تم سزا کے طور پہ ان سے کچھ واپس لینا چاہتے ہو. تو اب اگر تم نے بیوی کو چھوڑ دیا اور دوسری کسی سے نکاح کر کے اس کو بیوی بنا کر لے آئے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جس کو تم نے طلاق دی ہے، جس کو تم نے چھوڑا ہے، اس سے کوئی بے حیائی یا بدکاری کا کام ہوا ہے، اس لیے تم نے چھوڑ دیا ہے، معاشرے میں وہ بدنام ہو جائے گی، تو تم اس پہ بہتان لگا کے کیوں اسے فارغ کرنا چاہتے ہو. یہاں علماء نے یہ لکھا کہ بغیر شرعی سبب کے اور بلا وجہ طلاق دینے کو ان آیات میں صریحاً تو نہیں لیکن کنایتاً اور اشارتاً معیوب سمجھا ہے. اس لیے یہ بتایا کہ اگر تم ان کو طلاق دے کر ان سے کچھ چیز لے لو، جو کچھ تم نے ان کو دیا یعنی طلاق دے دو اور ان سے کچھ لے لو، تو یہ عمل ایسا ہے گویا کہ تم نے بہتان لگایا اور تم نے صریح گناہ والا معاملہ کیا ان کے ساتھ. با وجہ اگر طلاق دی جائے گی تو معاشرے میں اس کے بہت سارے برے اثرات ظاہر ہوں گے, جس سے خاندانوں کے خاندان اور معاشرے کا جو ربط ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. اس لیے یہاں اس چیز سے منع کیا کہ اگر تم نے دوسری یا تیسری چوتھی بیوی کرنی ہے تو پہلی بیوی کو بلا وجہ طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کے ہوتے ہوئے تم دوسری تیسری شادی کر سکتے ہو. اور اگر اس کو رخصت کرنا ہے تو وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو معروف طریقے سے رخصت کیا جائے تاکہ اس طلاق کے بعد کے جو حالات ہیں وہ سنگین اور نقصان دہ نہ ہو اس عورت کے بارے میں جس کو تم نے فارغ کیا ہے. اور یہ جو کچھ دیا ہے واپس لینا ویسے بھی کھٹیا پن ہے اور گھٹیا حرکت ہے. اس لیے کئی فتح خودو نہ ہو تم کیسے اس سے یہ مال واپس لوگے, وقد افغا بعضكم الى بعض, اور تم آپس میں ایک دوسرے سے بے حجاب مل بھی چکے ہو. فضی کے معنی خلوت میں ملنا. وہ اخذنا منکم, اور ان عورتوں نے تم سے لیا ہے میثاقا غلیظا پختہ عہد, یعنی جس بیوی کو تم چھوڑنا چاہتے ہو کھیل کود تو نہیں ہے کہ تم اس کو یوں ہی گھر لے آئے, بلکہ باقاعدہ نکاح ہوا تھا اور نکاح کے بعد تمہاری بیوی بنی اور تم اس کو گھر لائے, تو اس نے تم سے پکا عہد لیا یعنی نکاح ہوا. اب اس پختہ عہد کو توڑنا ظاہر ہے مومن کی یہ نشانی ہی نہیں ہے کہ کسی بھی پختہ وعدے یا پختہ عہد کو توڑے. اور پھر یہ کہ تم جب بلا تکلف ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اور ایک دوسرے سے بلا حجاب مل بھی لیے, قربت ہوئی, تعلق اور رشتہ قائم ہوا, اب بلا وجہ یوں ہی بغیر کسی سبب کے اس رشتے کو ختم کرنا یا اس بیوی کے ساتھ زیادتی کرنا یا جو کچھ دیا ہے وہ لے لینا, یہ کسی بھی طریقے پہ مومن کی شان اور اس کے لائق نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.